الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى
الله عليه محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ظهور إمام زمانہ کے لیے بلند آواز صلوات پڑھیں
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصب حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صلوات ابتداء میں تمام مومنین اور سامعین کی خدمت میں آج کی اس شب کی مناسبت سے کہ جو شب ضربت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے تسلیت عرض کرتا ہوں اور بخصوص وجود مقدس امام زمانہ میں آج کی اس مصیبت عظمیٰ پہ تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں. جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ آج کی رات کئی مناسبتیں رکھتی ہے. آج شب جمعہ ہے، پہلی لیلۃ القدر ہے، اور شب ضربت مولى الموحدین ہے. اگرچہ تینوں مناسبتوں سے گفتگو کرنا میرے لیے مقدور نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کو اور اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو مقدرات کی رات ہے، اور شب قدر وہ باعظمت رات ہے جس کے متعلق خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا خیر من الف شہر. اور دوسرا، یہ رات امام شب قدر کی رات ہے. شب قدر مکمل نہیں ہوتی امام کے بغیر. شب قدر کی حقیقت کو جاننے والی ذات امام معصوم کی ذات ہے. ہمیں صرف یہ کہا گیا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم آخر کیا جانتے ہو شب قدر ہے کیا؟ لیکن جب معصوم سے پوچھا گیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے، تو معصوم نے جواب میں ارشاد فرمایا آخر کیسے نہیں جانتے، یہ تو وہ رات ہے جس رات کو فرشتے پوری رات ہم پر نازل ہوتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کی حقیقت سے آگاہ نہ ہوں؟ یہ تو وہ رات ہے جس رات کو ہمارے سامنے انسانوں کے مقدرات لکھے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تین راتوں میں معصومین نے شبہ قدر کو تقسیم کیا ہے، 19 کی رات، 21 کی رات اور پھر 23 کی رات۔ اگرچہ بعض روایات میں اس کو تردید کے ساتھ بیان کیا گیا، یا 19 کی، یا 21 کی، یا 23 کی رات، لیکن بعض احادیث میں اس کے سبب کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک وہ رات جس رات کو اعمال جمع کیے جاتے ہیں، دوسری وہ رات جس رات کو ان اعمال کو معصوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور تیسری وہ رات جس رات کو ان تمام اعمال پہ اور نامہ اعمال پہ ثبت کیا جاتا ہے، دستخط کیے جاتے ہیں۔ تو ہر تینوں راتوں میں اپنی ایک حکمت ہے۔ شب قدر امام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور امام کی طرف توجہ کرنے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اسی مقام سے میں سلام بھیجتا ہوں اس وجود مقدس کی ذات میں، جس کی بارگاہ میں اس وقت فرشتوں کا تانتا بدا ہوا ہے، جس کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے اوامر نازل ہو رہے ہیں۔ وہ مقدس ہستی کہ جو اس وقت کائنات کے وجود کا اصلی مقصد ہے، وہ ہستی جس کی وجہ سے زمین و آسمان کی بقا ہے، وہ ہستی جس کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ ذات کی جس کی وجہ سے آج ایمان اور جوش اور ولولہ پایا جاتا ہے، وہ ذات کی جس کی وجہ سے دنیا معنویت موجود ہے، جس کی وجہ سے طہارت اور عصمت موجود ہے۔ خلاق کائنات کے اس کائنات کو خلق کرنے کا اصلی مقصد ذات وہ ذات ہے کہ جس کو امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کی رات ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ رات کے ان حصوں میں جب بھی کبھی اپنے اندر معنویت پیدا کرنا چاہیں، بہترین نسخہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ توسل کریں، اس لیے کہ زمانے کا امام وسیلہ فیض ہے، فیض ان سے نازل ہوتا ہے، ان کے ذریعے نازل ہوتا ہے۔ اگر فیض چاہتے ہیں، لیلۃ القدر چاہتے ہیں، تو ان سے درخواست کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وسیلہ فیض کو فراموش کر دیا جائے اور فیض حاصل کر سکیں؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ معصوم نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ابو بصیر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ابو بصیر، 19 کی رات ہے، یہ شب قدر ہے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس رات کو مقدرات لکھے جائیں گے۔ پھر فرمایا، ابو بصیر، رات کو جاگ کر گزارنے کی کوشش کرو، رات بھر ہو سکے تو 100 رکعت نافلہ پڑھو۔ تو ابو بصیر نے جواب میں معصوم سے کہا، مولا اگر نہ ہو سکے تو کیا کروں؟ کہا کہ ابو بصیر، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر پڑھو۔ پھر پوچھا، مولا اگر میں بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکوں؟ کہا، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کر پڑھو۔ معلوم ہوتا ہے کہ معصوم کے نزدیک اصل میں عبادت اہمیت رکھتی ہے، اور عبادت کے لیے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ ممکن ہے ایک وقت ایک آدمی کھڑے ہو کر نافلہ نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نافلہ نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ غفلت کا شکار ہو جائے۔ یہ رات غفلتوں سے نکالنے کی رات ہے۔ شب قدر انسان کو غفلت سے نکالتی ہے۔ یہ کیوں ہمیں کہا گیا جاگ کر گزارو؟ کیا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی زجر دے، تکلیف دے؟ کیا پروردگار یہ چاہتا ہے رات بھر ہم جاگ کر گزاریں، تھک جائیں؟ نہیں، اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ وہ جس صفت کے ساتھ متصف ہے کم از کم ایک رات یہ بندہ اس صفت کے ساتھ متصف ہو جائے. وہ ذات لا سنتم ولا نوم ہے جس کو کبھی غفلت تاری نہیں ہوتی ہے، کبھی اس کو نیند نہیں آتی ہے. وہ دن رات بندوں کی امور پر نگرانی کرنے والی ذات، وہ ذات یہ چاہتی ہے ایک رات کے لیے اس بندے کو غفلت سے نکال لے، اپنا قرب عطا کر دے. یہ جاگنا حقیقت رکھتا ہے، جاگنے میں حکمت ہے، جاگنا خود عبادت ہے. یہ نہ سمجھیں کہ اگر ایک آدمی جاگتے ہوئے نافلہ نہیں پڑھ سکا ہے پھر اس نے عبادت نہیں کی ہے، نہیں. صرف جاگنا عبادت ہے. احیاء شب کہا گیا ہے، احیاء شب میں حکمت ہے. اور احیاء شب بھی پھر معصوم سے ابو بصیر نے پوچھا، مولا اگر رات بھر نہ جاگ سکوں، تو حضرت نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو پھر اس کے بعد عبادت کرو. ہمیں تھکن کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں، جہاں پر ہمارا نفس مان نہ رہا ہو، باطن نہ مان رہا ہو، مستحبات نہیں ادا کرنا چاہیے. مستحبات اس اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے خدا نے واجب نہیں کیے. جب اس ذات نے واجب نہیں کیے تو اس نے یہ بھی نہیں چاہا کہ انسان اپنی ذات پہ زجر کرے اور مستحبات ادا کرے. مستحب وہ عمل ہے کہ جو خالصتاً انسان اپنے قلب کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہو. رستہ کھلا ہے، دروازے کھول دیے گئے ہیں، رحمت نازل ہو رہی ہے، فرشتوں نے زمین کو بھر دیا ہے، آئمہ علیہ السلام کی نظریں لگی ہوئی ہیں، زمانے کے امام دیکھ رہے ہیں. رات ایسی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آئیے اپنے رابطے کو واسطہ فیض کے ساتھ مضبوط کریں تاکہ اپنے پروردگار تک پہنچ سکیں. ان راتوں میں گزشتہ پورے مہینے کا نتیجہ ملنے والا ہے. عزیزو، کوئی آدمی اگر سال بھر محنت کرے تو کیا اپنے نتیجے کے وقت سو جاتا ہے؟ کیا اس وقت کو ایسے موقع پہ نیند آتی ہے جب اس کو نتیجہ دیا جا رہا ہو؟ شب قدر نتیجے کی رات ہے، اور شب قدر مقدرات کی رات ہے. شب قدر کا تعلق دو زمانوں کے ساتھ ہے، ایک گزشتہ زمانے کے ساتھ، ایک آئندہ زمانے کے ساتھ. گزشتہ زمانے کی بخشش کی رات ہے، آئندہ زمانے کی آمادگی کی رات ہے. بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شب قدر میں صرف بخشش طلب کرنی چاہیے، نہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جب کہا گیا لیلۃ القدر ہے، مقدرات کی رات ہے، سال بھر کا پروگرام بننے والا ہے، تو جس نے اپنا کوئی پروگرام نہیں بنایا ہے اس کا پروگرام تو بن جائے گا. نظام موجود ہے، ناظم نے پروگرام دے دینا ہے. کبھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان رات کو اپنا پروگرام بنائے، اپنے پورے سال کے لیے غور و خوض کرے، اسے کیا کرنا ہے، کون کون سے بڑے کام کرنے والے ہیں، اس سال میں کیا کرنے جا رہا ہوں. خلاق کائنات سے اس کی درخواست کرے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں معصومین علیہ السلام ان راتوں میں بہترین چیزیں طلب کرتے تھے، بہترین درخواستیں کرتے تھے. اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام وزیارت قبر نبیک محمد علیہ الصلاۃ والسلام. صلوات پڑھیں. البتہ انسانی زندگی کی ترجیحات ہوتی ہیں، ہر آدمی اپنی ترجیح رکھتا ہے. کسی کی ترجیح اس کا مال و دولت ہے، کسی کی ترجیح اس کا رزق ہے، کسی کی رزق کی ترجیح اس کی اپنی اولاد ہے، اس کی جاب ہے، لیکن معصومین کی اپنی ترجیحات ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں جب معصوم مانگتے ہیں تو کتنی دفعہ رزق کا مطالبہ کرتے ہیں. کتنے مقامات پر معصومین نے اس رزق کے لیے درخواست کی ہے. یہ تو مہینہ ہے جس میں معصوم یہ کہتے ہیں اے پروردگار تو مجھے توفیق دے دے تاکہ میں تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کر دوں. یہ ترجیحات ہیں, پرائیورٹیز ہیں. انسان کو اپنی زندگی میں ترجیحات طے کرنی چاہیے. اس کی زندگی کی ترجیحات ہیں کیا؟ شب قدر ترجیحات کو طے کرنے کی رات ہے. اپنی ترجیحات کو طے کریں, پھر اس کے لیے دعا کریں. دیکھیں یہ پروگرام جس کو آج کی رات ہم خدا کی بارگاہ میں درخواست کریں گے, خیر من الف شہر ہے. ہر ایک حاجت جو خدا کی بارگاہ میں آج مانگیں گے وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے. کسی اور رات میں ایسی توفیق نہیں مل سکتی ہے. تو عزیزان گرامی, شب قدر مقدر ہو جائیں گے لیکن انسان مقدر بنائے. انسان کو اس کے مقدر بنانے کا اختیار دیا گیا ہے. انسان مقدر بنانے میں مجبور نہیں ہے. بعض ایسے فیصلے ہیں جن کا تعلق قضاء کے ساتھ ہے, وہ فیصلے یقیناً ہماری زندگی میں ہونے ہی والے ہیں. موت آنے ہی والی ہے, لیکن موت کب آنے والی ہے اس کا فیصلہ ہمارے پاس ہے. ہم اس میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. اگر جلدی آنے والی ہے تو اس میں تاخیر پیدا کر سکتے ہیں. یہ جو فیصلے پروردگار کی طرف سے جن کا تعلق قضاء کے ساتھ ہے ان کے اوقات ہم معین کرتے ہیں. بعض اوقات ہم جب اس کی اطاعت میں کمی کرتے ہیں, اس کی معصیت کرتے ہیں, تو ہماری زندگی کوتاہ کر دی جاتی ہے, زندگی کم کر دی جاتی ہے, ہمارے زندگی کے دن گن لیے جاتے ہیں. لیکن جب انسان اطاعت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے, عمر میں اضافہ کر دیا جائے. لیکن معصوم کی ترجیح زندگی میں اضافہ بھی نہیں ہے. معصوم جب بھی زندگی میں اضافہ چاہتے ہیں تو اضافہ اطاعت کے لیے چاہتے ہیں, بغیر اطاعت کی زندگی بھی نہیں چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ. تو آج کی رات چونکہ امام شب قدر کو یاد کرنے کی رات بھی ہے, آج کی رات دو مناسبتوں کی رات ہے. ایک قرآن کی رات ہے اور ایک امام قرآن کی رات ہے. یا اگر میں یہ کہوں ایک قرآن ناطق کی رات ہے, ایک قرآن صامت کی رات ہے. قرآن صامت کے نزول کی رات ہے اور قرآن ناطق کے عروج کی رات ہے. یعنی وہی رات جس رات کو اللہ کی ذات نے قرآن صامت کو نازل کیا, اسی رات کو وہ مجسمہ قرآن اس دنیا سے اٹھا لیا. خلاق کائنات نے اس ہستی کے لیے جب شہادت مقرر کی ہے, مقدر کی ہے شہادت, تو ایسی رات کو شہادت مقدر کی ہے. یہ علی کا مقدر ہے کہ جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا ہے. کائنات میں ایک وہ ذات ہے جس کے مقدر میں شہادت جو ملی تو مسجد میں ملی ہے, اور شہادت ملی ہے تو لیلۃ القدر میں ملی ہے. وہ رات جس رات میں ہر عمل خیر من الف شہر ہے, اس کو جب ذات پروردگار نے اٹھانا چاہا تو چونکہ اس کی عبادت کا مقام تو کوئی جانتا نہیں ہے, لیکن پیامبر نے صرف اتنا کہا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کہ جس کی ایک ضربت کائنات کی عبادتوں پہ حاوی ہے, ثقلین کی عبادت کے برابر ہے. آج کی رات میں تھوڑی دیر کے لیے علی مظہر عدالت الہی پہ گفتگو کروں گا, جس کے لیے میں نے سورہ مائدہ کی ایک آیہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے. اور چونکہ قرآن کا تعلق امام کے ساتھ کچھ ایسا ہے کہ آج کی رات اگر قرآن کریم سے تصور عدالت کو سمجھ سکیں اور پھر مصداق عدالت کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنی زندگی میں انسانی زندگی کا سب سے بڑا عنصر عدالت اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. اور عدالت سے گفتگو کو میں سب سے زیادہ اہمیت اس لیے دیتا ہوں کہ باقی جتنے نظام دنیا میں موجود تھے ان نظاموں کو جب نظام علوی کے ساتھ مقایسہ کیا جائے تو تنہا وہ شے کہ جو نظام علوی کو باقی ہر نظام سے افضل کرتی ہے وہ نظام عدل علوی ہے. وہ شے کہ جو امیر المومنین کو امتیاز دیتی ہے اور جس امتیاز کا کوئی خلافت مقابلہ نہیں کر سکتی وہ نظام عدل علوی ہے. دوسرے خلافت کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں لیکن عدالت کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں. علی نے ایسی خلافت قائم کی کہ جس خلافت کا وجود مبتنی ہے عدالت پہ کہ جس سے اگر عدالت کو نکال لیا جائے تو خلافت باقی نہیں رہتی. ایک ایسا معیار قائم کیا ہے کہ جو پوری کائنات کے انسانوں کی دل بخواہ ہے. ہر انسان عدالت چاہتا ہے. اگر کبھی کسی بچے سے بھی پوچھے نا تو بچہ بھی عدالت چاہتا ہے چونکہ عدالت فطرت انسانی ہے. فطرت انسانی عدالت خواہ ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق کسی دین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ فطرت انسانی کے ساتھ ہے. اور دین کی بنیاد جو دین اسلام ہے اس کی بنیاد اصل میں فطرت ہے. اس لیے کہ فطرت میں بہت سی چیزوں کو ذات پروردگار نے انسٹال کر دیا ہے. یہ فطرت بہت سی چیزوں کے ساتھ آئی ہے. کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ پسند کرتے ہیں. اگر جھوٹے سے بھی کہا جائے آپ کو جھوٹ پسند ہے کہ نہیں. جھوٹا جھوٹ ضرور بولتا ہے لیکن جھوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ فطرت کبھی جھوٹ کو تسلیم نہیں کرتی ہے. ظالم ظلم کرتا ہے لیکن اگر اس سے کہا جائے آپ اپنے آپ کو ظالم کہیں ہرگز ظالم اپنے آپ کو ظالم کہنے کے لیے تیار نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے حقائق ہیں کہ جو فطرت انسانی میں موجود ہیں. ان میں سے ایک وہ شے کہ جو فطرت انسانی میں ہے اور کائنات کا ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے وہ عدالت ہے. عدالت کو کائنات کی کسی کورٹ میں رکھا جائے کسی جگہ پیش کیا جائے عدالت پسندیدہ ہے. ظلم منفور ہے. ظلم سے نفرت کی جاتی ہے چاہے کسی جگہ چلے جائیں. اگر کسی کے لیے ثابت ہو جائے کہ ایک قضیہ ظلم ہے فلاں مظلوم ہوا اور ایک ظالم ہوا ہے کبھی وہ اس کا ساتھ نہیں دے گا. بے بانگ دوہل نہیں کہے گا میں اس کا ساتھ دیتا ہوں. ہاں ممکن ہے توجیہ کہے کرے کہ میرے نزدیک یہ ظلم نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ظلم کی حمایت کرتا ہوں. اس لیے کہ خلاق کائنات نے ظلم کو فطرت انسانی میں نہیں رکھا ہے. فطرت انسانی میں عدالت کو رکھا ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. یہی وجہ ہے کہ خلاق کائنات نے جب انسانوں کو اور مومنین کو حکم دیا ہے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اے وہ کہ جو ایمان لائے. اور آپ قرآنی آیات کو اگر مطالعہ کریں ظاہر سی بات ہے ماہ مبارک رمضان قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے اور قرآن میں دقت کرنے کا مہینہ بھی ہے. بعض جگہوں پہ خلاق کائنات نے مومنین کے لیے احکام نازل کیے ہیں بعض جگہوں پہ عام انسانوں کے لیے نازل کیا ہے. خوب احکامات خدا نے خطاب جب کیا ہے تو بعض جگہوں پہ کہا ہے یا ایھا الناس لیکن بعض جگہوں پہ یا ایھا الذین آمنوا. معلوم ہوتا ہے بعض احکامات کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور بعض احکامات عموماً انسانوں کے لیے, ہر انسان کے لیے, کوئی ایک انسان اس سے بری نہیں ہے. ہاں البتہ اس پہ عمل مومنین کرتے ہیں. مثلاً عبادت, عبادت وہ حکم ہے, بندگی وہ حکم ہے کہ جس کو خدا نے مومنین کے ساتھ محدود نہیں کیا, بلکہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگوں تم بندگی کرو. اس لیے کہ بندگی کا تعلق انسان کے ساتھ ہے, اور ہر وہ کہ جو انسان ہے اس سے ساتھ پروردگار مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ میرا تقاضا تجھ سے بندگی کا ہے, تو میرا بندہ ہے. اگر تو انسان رہنا چاہتا ہے تجھے چاہیے کہ میری بندگی کا. بس معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں بندگی انسانیت کی علامت ہے. توجہ بتاتی ہیں, اگر ایک انسان سے بندگی کو نکال لیا جائے تو انسان نہیں رہتا ہے, وحشی بن جاتا ہے. یہ انسانیت کی علامت ہے. بعض احکامات کے لیے ایمان کا تذکرہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اے ایمان والو تم قیام کرو. قوامین, ماہ رمضان صرف عبادتوں کا اور بعض اعمال کو ادا کرنے کا مہینہ نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان اللہ کی راہ میں قیام کرنے کے لیے سیکھنے کا مہینہ ہے, قیام کیسے کیا جائے. قوامین, اور یہ بھی مومنین کو حکم ہے, صیغہ امر کا استعمال ہوا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا, تم ہو جاؤ قوامین, قائم کرنے والے, للہ اللہ کے لیے, شہداء بالقسط, اور جب تم گواہ بنو تو انصاف کے ساتھ گواہ بنو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا, اور کہیں ایک دوسرے کے ساتھ گروہی کینے اور دشمنیاں تمہیں عدالت سے دور نہ کر دیں. ولا یجرمنکم شنآن قوم, لوگ مختلف گروہوں میں ہوتے ہیں اور گروہوں کی اپنے مفادات ہوتے ہیں, لوگ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ کی ذات ہی کہہ رہی ہے کہ تم شہداء بالقسط بنو, عدالت کے ساتھ عمل کرو. جب انسان اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے تو عدالت سے گر جاتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے قیام کرے اور شہداء بالقسط بنے. اعدلوا هو اقرب للتقوی, اور پھر عدالت کس لیے, انصاف کس لیے؟ عزیزان گرامی, بسا اوقات بعض لوگوں کی زندگی کا مقصد حکومت ہے, قدرت ہے, حاکمیت حاصل کرنا ہے. بعض اوقات حکومت خود ایک وسیلہ ہے. مومن کے لیے حکومت مقصد نہیں ہے, حکومت ایک وسیلہ ہے, وسیلہ ہے عدالت کے لیے, لیکن عدالت خود مقصد نہیں ہے, عدالت خود ایک وسیلہ ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. بس دوسرے تمام نظاموں میں, تمام معاشروں میں حکومت مقصد ہے, لہذا جب حکومت مقصد ہے تو اس کی بقا کے لیے وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے, ہر شے قربان کر سکتے ہیں تاکہ حکومت باقی رہے. لیکن اسلام میں چونکہ حکومت مقصد نہیں ہے بلکہ حکومت عدالت کے لیے ہے, اور پھر اگر عدالت نافذ ہو گئی تو پھر کیا, کیا اس کے بعد ہمارا فریضہ مکمل ہو گیا؟ کیا عدالت آخری ہدف تھا؟ نہیں. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى, عدالت اختیار کرو تاکہ معاشرہ متقی معاشرہ بن جائے. عدالت انسان کو تقویٰ قریب کرتی ہے، انسان میں تقویٰ پیدا کرتی ہے. معاشرے میں اگر تقویٰ دیکھنا چاہتے ہو تو اس معاشرے میں عدالت کا ہونا ضروری ہے. اگر معاشرے سے عدالت اٹھ جائے تو معاشرہ با تقویٰ معاشرہ نہیں ہوتا ہے، بے تقویٰ معاشرہ ہوتا ہے. واتقوا اللہ، اور تقویٰ کے لیے خود ایک مقصد ہے، ہمارا تقویٰ بھی با مقصد تقویٰ ہے. واتقوا اللہ، تقویٰ جب اختیار کرو تو اللہ کی راہ میں تقویٰ اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کی ذات تمہارے تمام اعمال کو بخوبی جانتی ہے. اور علماء یہ فرماتے ہیں ذیل آیہ، یعنی آخری حصہ جو آیت کا ہوتا ہے، یہ پوری آیت کا نچوڑ ہوتا ہے. آخری حصے میں خلاق کائنات اپنے پورے پیغام کو کوزے میں سمو کر بیان کرتا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، ایسے نہ سمجھو کہ تم جب عمل کرو گے تو تمہارے عمل کی کسی کو خبر نہیں لگے گی، ہم تمہارے تمام اعمال پہ خبر رکھتے ہیں، چاہے تم سیکرٹ اعمال کرو یا کھل کر عمل کرو. عزیزان گرامی، نظام عدل الہی میں، حکومت الہی میں عدالت سب سے بڑا عنصر ہے. اگر اس سے عدالت کو نکال لیا جائے تو کچھ باقی نہیں بچتا ہے. لہذا عدالت میں انسان اپنے گروہوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے مذہب والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا ہے. عدالت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جہاں پہ جیسا حکم ہو اس کے مطابق عمل کرے، چاہے رشتہ دار ہو یا قریبی ہو یا دور کا رشتے رکھنے والا، دوست اور دشمن کے ساتھ برابر عمل کرنا اس کو عدالت کہا جاتا ہے. عدالت خوشی کی حالت میں، غمی کی حالت میں، دونوں کیفیتوں میں ایک جیسا عمل کرنا اس کو عدالت کہا جاتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ مثلا ایک وقت غصہ آ گیا تو پھر انسان کی کیفیت کچھ اور ہو، جب غصہ اتر جائے تو پھر کیفیت مختلف ہو جائے. علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مظہر صفات الہی ہے، یعنی اللہ کی ذات عادل ہے. اس کائنات میں اگر ہم عدل الہی کو پہچاننا چاہیں تو کس کے ذریعے پہچانیں؟ جتنی بھی الہی صفات ہیں ان کو اگر دیکھنا چاہیں تو علی کی ذات کو دیکھ لیں، تو علی مظہر صفات الہی ہے. علم الہی کو دیکھنا ہو تو علی میں دیکھ لیں، حلم الہی کو دیکھنا ہو تو علی کو ذات کے دیکھیں، اگر کرامت الہی کو دیکھنا چاہیں تو علی کی ذات میں دیکھیں، عدالت الہی کو دیکھنا چاہیں تو علی کی ذات کو دیکھ لیں. اس لیے کہ علی مظہر ہے صفات الہی، تجلی صفات الہی ہے. یعنی صفات الہی اس ذات میں کچھ اس طرح سے متجلی ہوئی ہے، اس طرح سے روشن ہوئی ہے کہ اس کی ذات خود صفات الہی کا مجموعہ بن گئی. اس لیے کہ اس نے زندگی میں کچھ اس طرح سے عمل کیا ہے. آپ جانتے ہیں اگر کوئی آدمی حکمران بن جائے یا کسی قیادت پہ فائز ہو جائے تو جو لوگ اس کے حامی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق اور سلوک مختلف ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں ان کے ساتھ سلوک اس کا مختلف ہے. لیکن ایک عادل انسان، اور وہ بھی علی جیسی عادل ہستی، اس کے لیے یہ معیار نہیں ہے کہ کوئی اس کا حامی ہے یا اس کا مخالف. روایات میں ملتا ہے کہ بصرہ کی جنگ کے بعد بہت سے ایسے لوگ کہ جو تشیع کا دعویٰ کرتے تھے امیر المومنین کے پاس آئے اور آ کر ان کلمات کے ساتھ سلام کیا، السلام علیک یا ربنا، اے ہمارے پروردگار آپ پر ہمارا سلام ہو. آج بہت سے لوگ شبہ کا شکار ہیں، آج بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، ان کا تعلق امیر المومنین کے ساتھ ہے. آئیے آج کی شب علی کو پہچانتے ہیں سیرت علی سے. امیر المومنین کی سیرت واضح سیرت ہے. علی مبہم ذات کا نام نہیں ہے, ایسی ذات نہیں ہے کہ جو مشکوک ہو. دیکھیں عمل کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض لوگ اس دنیا میں اس طرح سے عمل کرتے ہیں کہ ہر دل محبوب ٹھہرے, سارے ان کے ساتھ محبت کریں, سب اچھا ہے نا, ہر گروپ کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں, جہاں جائیں وہاں کہتے ہیں ہر دیگ کا چمچہ, جہاں جائیں بنا لی, جس کے ساتھ گئے دوست بن گئے. تو اس کے متعلق شہید بزرگوار آیت اللہ مطہری نے جاذبہ و دافعہ میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر مر جائیں تو ہندو چاہتے ہیں کہ ان کو جلا کے ان کی خاک کو اپنے لیے تبرک بنائیں, اور مسلمان ہی چاہتے ہیں کہ ان کو غسل دیں اور زمزم کے ساتھ غسل دیں, چونکہ یہ ہر دل محبوب بن گئے. منطق علوی یہ نہیں ہے کہ ہر دل محبوب بن جائے, منطق علوی یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کریں جو عدل الہی پہ عقیدہ رکھتے ہیں. ہر دل محبوب بننا حقیقت میں علی کا مقصد نہیں تھا. لذا اگر علی ہر دل محبوب بننا چاہتے ہوتے تو امیر المومنین یہ فرماتے ہیں, اگر میں ویسے ہی عمل کرتا کہ جیسے معاویہ عمل کرتا ہے تو میں پوری کائنات کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے سکتا تھا. عزیزان گرامی, ان لوگوں نے آ کر امیر المومنین کے سامنے اس طرح سلام کیا. اب اگر ایک آدمی کسی کے مقام کو بڑھا دے, ایک وقت تو امام ہے اس کو نبی تو کہنا درکنار رہا, اب انہوں نے خدا کہہ دیا, کہا السلام علیک یا ربنا. تو اگر کوئی اپنی شخصیت طلب ہوتا, اپنی حیثیت کے پیچھے ہوتا, قیادت چمکانے کے پیچھے ہوتا, تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کا مقام بڑھا دیا گیا. جیسے مثلا کسی مولانا کو کہہ دیا جائے حضرت آیت اللہ آپ پر ہمارے سلام, مجتہد بزرگوار, تو وہ ایک دفعہ ٹھٹ ہو گئے, بھائی کم از کم مجھے مجتہد بنا تو نہیں تھا لیکن بڑھا دیا گیا, کسی نے تو مجھے مجتہد کہا ہے. تو امیر المومنین کے سامنے جب یہ کلمہ کہا تو حضرت نے ایک مرتبہ چہرے پہ جلال آیا, مخاطب ہو کر کہا ایسے کلمات, نازیبا کلمات میرے متعلق کہنا بند کرو, میں عبد خدا ہوں, میں بندگان خدا کی خدمت کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں, میرے متعلق ایسا ناسزا کلمہ میں برداشت نہیں کروں گا. کو موعظہ کیا, نصیحت کی, پھر بھی انہوں نے اپنے رستے پہ پیش قدمی کی. یہ جو آج معروف ہے نا نصیری علی اللہی, ابھی ہمارے ملک میں ان کا دوسرا نام ہے اور بعض دوسرے ممالک میں بھی علی اللہی کہتے ہیں, جو علی کو اللہ کہتے ہیں نعوذ باللہ. امیر المومنین نے ان کو کئی مرتبہ ارشاد کیا اپنے رستے سے واپس آ جاؤ, لیکن واپس نہیں پلٹے. حضرت نے بصرہ کے باہر ایک گڑھا کھدوایا, گڑھا کھدوانے کے بعد اس میں آگ جلوائی, آگ جلوانے کے بعد اپنی فوجوں کو حکم دیا ان کو گرفتار کرو, گرفتار کر کے ان کو زندہ آگ میں جھونک دو, اس لیے کہ یہ اسی دنیا میں جہنم کا مشاہدہ کرے. میں علی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی شخص مجھے مقام الوہیت کے قریب لے جائے. لہذا فرماتے ہیں میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے, ہلاک فی الرجلان, ایک محب غال, مبغض قال, ایک وہ جو میرے مقام کو اتنا کم کر دے کہ مجھے عام انسانوں کے ساتھ ملا دے. مبغض غال, ایک وہ جو میرا مقام نہ سمجھنے کی وجہ سے اتنا بڑھا دے کہ مجھے خدا سے ملا دے. یہ دونوں ہلاک ہو جانے والے ہیں. حالانکہ فی الرجلان, فرماتے میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں, یعنی علی کے متعلق، علی کی ذات میزان الایمان ہے. لہذا فرمایا حالک فی الرجلان، جب پیغمبر نے امیر المومنین کی تعریف کی ہے تو فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. لن یفترقا ابدا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. اسی ماہ مبارک رمضان میں آپ کی حکومت کے دوران آپ کے قریبی ساتھی جو اس زمانے کا شیعہ کہلواتا تھا، خوب ہم آج شیعہ ہیں، ماہ مبارک رمضان سے گزر رہے ہیں، نجاشی نام، نجاشی ظاہر سی بات اس زمانے کے جو افریقہ سے آئے ہوئے لوگ، ان کی ٹائٹل جو تھا نجاشی تھا. تو نجاشی نے شراب پی لیا ماہ مبارک رمضان میں، حضرت نے اسے بلایا، بلا کر حکم دیا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. جب 80 کوڑے لگ چکے حضرت کا کل دوبارہ واپس آنا، کل 20 مزید کوڑے لگائے جائیں گے. کہا مولا کل کس لیے؟ ابھی 80 کوڑے جو ایک شرابی کی سزا ہے وہ تو مل چکی. امام نے فرمایا اس لیے کہ تو نے شراب ماہ مبارک رمضان میں پی ہے، ماہ مبارک رمضان کی حرمت کو توڑا ہے، اس لیے تجھے 20 مزید کوڑے لگیں گے. اب جب دوسرے دن 20 کوڑے لگ چکے تو اس کے قبیلے کے لوگ، طارق نہدی اور نہدی قبیلے کے لوگ سارے امیر المومنین کے پاس آئے، آ کر کہا مولا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ جو آپ کے حامی ہیں، قریبی ہیں، آپ کے عزیز ہیں، ان کے ساتھ کوئی روح رعایت کریں گے. ہوتا ہے نا اکثر توقع لگ جاتی ہے کہ بھائی ابھی میں تو قریبی رشتہ دار ہوں، میرا تعلق زیادہ ہے، تو میرے ساتھ کچھ تو روح رعایت کی جائے، اور آپ دوست اور دشمن میں کچھ تو فرق رکھتے ہوں گے. یہ وہ جملہ تھا جو اس نے آ کر کہا، آپ دوست اور دشمن میں کوئی تو فرق رکھتے ہوں گے. اگر آپ کے نزدیک دوست اور دشمن میں کوئی فرق نہیں ہے تو ہم چھوڑ کر معاویہ کے پاس جانے والے ہیں، اس لیے کہ وہ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، دشمنوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. فرق ہے سیاست معاویہ میں اور سیاست علوی میں. سیاست علوی ہر ایک کے ساتھ برابر سلوک کرتی ہے. یہ حکمت الہی ہے، یہ عدالت الہی ہے. عزیزان گرامی، امیر المومنین نے جواب میں اس قبیلے والوں سے مخاطب ہو کر کہا دیکھو جو شرابی کا ایک حکم تھا وہ مسلمان کے لیے تھا، نجاشی مسلمان تھا، اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، حکم اسلام کے مطابق اسے 80 کوڑے لگنے چاہیے تھے جو میں نے حکم اسلام کے مطابق اس کو مارے. امیر المومنین اس مقام پہ بھی عدالت کو قائم کرتے ہیں، جہاں پر دشمن ہو اور جہاں پر دوست ہو وہاں پر بھی عدالت پہ عمل کرنے والی ہستی. کبھی جب ورید عقبہ کو پکڑ کے لایا گیا تھا تو اس نے دربار میں آ کر زمان عثمان میں مطالبہ یہ کیا تھا، اگر تیرے پاس کوئی ایسا آدمی موجود ہے کہ جس نے زندگی بھر شراب نہ پی ہو تو اسے کہو مجھے کوڑے مارے. تو عزیزان گرامی، اب جب ایک مرتبہ نظر دوڑائی تو کوئی نظر نہ آیا، خود اپنی طرف نگاہ کی، سوچا ایک مدت تک تو ہم نے بھی پی ہے. اب اس کے بعد یہاں پر نظر پڑی ایک ہستی پہ کہ جس کی زندگی میں نہ شراب پایا جاتا ہے، جس نے نہ کبھی بتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا، بلکہ وہ بت شکن ہستی علی ہے. کہا کہ علی آپ آئیں. تو جب حضرت نے تازیانہ اٹھایا تو ولید کے جو پہلے اکڑ کر کھڑا تھا کہہ رہا تھا کہ کوئی ہو جو جس نے پینا ہو تو وہ مجھے تازیہ نواز سکتا ہے. اب نظریں جھکا لی, اب جان لیا, اب وہ آ گیا ہے جس نے کبھی شراب کو دیکھا تک نہیں, جس کی زندگی میں شراب کا وجود تک نہیں ہے, جو شراب سے نفرت کرنے والا ہے, جو شرابیوں سے نفرت کرنے والا ہے, جو بتوں سے نفرت کرنے والا ہے, جو بتوں کو توڑنے والی ہستی ہے. تو بعض روایت ملتا ہے کہ حضرت نے تازیانہ لے کر اپنے بیٹے حسن کو دے دیا تاکہ دنیا والوں کو بتا دے ہمارے گھر میں پلنے والے بچے بھی معصوم ہیں. یہ بھی عدالت پہ عمل کرتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ کیسے کس کو تازیانہ مارا جائے, کس طرح سے تازیانہ مارا جائے. عزیزان گرامی, یہ وہ ہستی ہے کہ جو مظہر عدالت الہی ہے. آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں. یہ مہینہ اور بخصوص آج کی رات مظلومیت علی کو یاد کرنے کی رات ہے. علی جتنی عادل ہستی تھی عزیزان گرامی, اتنی ہی مظلوم ذات تھی. کچھ اس طرح کی مظلوم ہستی کہ جسے مدت تک تنہا چھوڑ دیا گیا. علی کچھ ایسی مظلوم ذات ہے کہ جسے کبھی اپنی ہی بیوی ہاتھ پکڑ کے لوگوں کے دروازے پہ, مجھے امیر المومنین کی یہ مصیبت جب بھی یاد آتی ہے عزاداروں, میں دھاڑے مار مار کے روتا ہوں. یہ کیسے ہوا کہ زہرا ہاتھ پکڑے, وہ جو فاتح خیبر ہے, فاتح خندق ہے, ایک وقت اتنا مجبور ہو جائے کہ زہرا جیسی ذات اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر لوگوں کے دروازے پہ دستک دے, لوگوں سے مخاطب ہو کر کہ لوگوں کیا اس علی کو پہچانتے رہی ہو. علی کو کچھ اتنا مجبور کر دیا گیا آزاد, علی گوشہ نشین ہو گئے, علی اپنے گھر میں بند ہو گئے. آزاداروں, علی کچھ اتنے مجبور ہو گئے, گھر پہ حملہ کر دیا گیا, دروازے کو آگ لگا دی گئی, لیکن علی نے تلوار اپنے ہاتھ میں نہیں لی ہے. اے عزاداروں, میں اس سے مزید کچھ عرض کروں, علی کچھ اتنے مجبور ہو گئے کہ زہرا کا پہلو زخمی ہو گیا, علی کا بیٹا ماں کے پیٹ پہ شہید کر دیا گیا, محسن کو شہید کر دیا گیا, لیکن علی نے تلوار نہیں اٹھائی. مظلومیت علی کو اور بیان کروں عزاداروں, آج کی شب اس کی مظلومیت کو یاد کرنے کی رات ہے نا. علی کو رسیاں ڈال لی گئی, رسیاں پہنا کے عزاداروں قیدی بنا کے گلیوں میں کھینچا گیا علی کو, لے آئے مسجد میں, مسجد میں لا کر علی کو مجبور کرتے ہیں, بیعت کرو, بے ابی انت و امی یا امیر المؤمنین, میری لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں, تو نے عدالت کی بقا کے لیے اپنی کتنی بڑی قربانی دی ہے. عزاداروں, جب زہرا کو یہ خبر ملی, میرے شوہر کو رسیاں ڈال کے گلیوں میں پھرایا گیا ہے, ایک مرتبہ رسول کی بیٹی نے وہ کوثر ذات بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے, عزاداروں کائنات کی وہ مطہرہ بی بی, معصومہ بی بی, ابھی ہاتھوں کو بلند کیا تھا تو روایات ملتا ہے مدینہ کی گلیوں میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا, دیواریں اٹھنے لگی. ایک مرتبہ جب علی کی نگاہ مدینہ پہ پڑی تو جلدی سے سلمان سے کہہ دیا, اے سلمان جلدی سے میرے گھر چلے جاؤ, اے زہرا سے کہہ دو زہرا بد دعا نہیں کرنی. زخمی پہلو ضرور ہے, محسن شہید تو ہو چکا ہے, لیکن بقائے عدالت مقصود ہے. ہم ابھی بد دعا نہیں کرنا چاہتے ہیں,
آؤ عزاداروں، یہ ماہ مبارک رمضان آ گیا، یہ جو آخری زندگی کا ماہ مبارک رمضان تھا نا، جب 13 ماہ مبارک رمضان آئی تو مورخین نے لکھا ہے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ جو بیٹھے تھے، میرے مولا ایک مرتبہ اپنے بیٹے حسن سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹے حسن ماہ مبارک رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ تو جواب ملا، مولا بابا جان ماہ مبارک رمضان کے 13 دن گزر گئے ہیں. پھر بیٹے حسین کی طرف نگاہ کی، بیٹے حسین ماہ مبارک رمضان کے کتنے دن باقی رہ گئے؟ کہا، بابا 17 دن باقی رہ گئے. مجھے یقین ہے میرے مولا گنتی تو بخوبی جانتے تھے، نہ جانے اپنے بیٹوں سے کیوں کر پوچھ رہے تھے. یہاں پر مقتل نے لکھا ہے، تاریخ والوں نے لکھا ہے، عزاداروں ایک مرتبہ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، پھیر کر کہا، یہی وہ بحیرہ ہے جس میں میری یہ داڑھی میرے خون میں خضاب ہو جائے گی. عزاداروں آ گئی یہ رات 19 کی رات، کاش یہ رات طلوع نہ ہوتی، کاش اس رات کا آغاز نہ ہوتا، مظہر عدالت الہی اس دنیا سے نہ اٹھتا، زینب ام کلثوم یتیم نہ ہوتی، امام مجتبی یتیم نہ ہوتے، امام حسین یتیم نہ ہوتے. لیکن عزاداروں یہ راتیں میرے مولا کچھ اس طرح سے گزار رہے تھے، چونکہ ہر رات میرے مولا انتظار میں گزار رہے تھے، ہر رات کو میرے مولا اپنی شہادت کی انتظار میں زندگی بسر کرتے تھے. وہ جس نے اپنی پوری زندگی شوق شہادت میں گزاری ہے نا، یہ چند آخری راتیں بھی شوق شہادت میں گزار رہے ہیں، کبھی ایک بیٹے کے پاس، کبھی بیٹی کے پاس. اس سے پہلے میرے مولا کی یہ رسم نہیں تھی، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں میرے مولا نے اپنی رسم کو بدل لیا. یہ جو 19 کی رات تھی، اپنی بیٹی ام کلثوم کے پاس آ گئے. لیکن بابا جب بیٹیوں کے پاس جاتا ہے نازاداروں، تو بیٹیوں کو اپنے باپ سے کچھ عجیب محبت ہوتی ہے. یہ بیٹی جس کے پاس اس کے بابا ماہ مبارک رمضان میں آ گئے، تو عزاداروں بیٹی نے اپنی محبت کا اظہار کیا. افطار کا جب وقت آیا تو عزاداروں ایک نان اٹھائی، دودھ اٹھایا، نمک اٹھایا، مولا کائنات کے سامنے رکھا. آؤ عزاداروں آج بھوکوں کو یاد کرتے ہیں، غریبوں کو یاد کرتے ہیں، فقراء کو یاد کرتے ہیں، ان یتیموں کو یاد کرتے ہیں جن کو میرے مولا جا کر غذا پہنچاتے تھے. اے عزاداروں جب میرے مولا کے سامنے یہ غذا رکھی گئی، تو ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر، میں ہر سال اس روایت کو اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو نصیحت کر سکوں، آپ سب کو نصیحت کر سکوں. ایک مرتبہ میرے مولا اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، بیٹی تو نہیں جانتی کہ علی کی زندگی کی سیرت یہ ہے، علی نے زندگی میں کبھی ایک غذا سے زیادہ افطار نہیں کیا. اے میری بیٹی، ان میں سے کوئی ایک چیز اٹھا لو. عزاداروں کلثوم جب آگے بڑھی تو میرے مولا نے دودھ اٹھا کر اپنی بیٹی کو واپس دیا، نمک کے ساتھ اپنی اس افطار کو آغاز کیا. حضرت نے رات کا آغاز اس افطار سے ہوا ہے، لیکن اس کے بعد چونکہ میرے مولا رات بھر اپنی آخری رات گزار رہے تھے، یہاں بعض مورخین نے لکھا ہے جب رات کو حضرت گزارنے کی حالت میں مختلف اوقات میں اپنے کمرے سے باہر نکلتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے پھر کمرے میں واپس آتے تھے، اور یہ کام حضرت نے کئی بار تکرار کیا. پھر ایک مرتبہ جب سحری کا وقت آیا نا عزاداروں، تو سحر کے وقت میرے مولا ایک مرتبہ باہر نکل کر سحر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے سحر تو گواہ ہے نا، تو نے علی کو رات بھر کبھی سوئے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو نے اس سحری ایک وقت ہمیشہ مجھے بیدار پایا ہے۔ علی کچھ اس طرح سے لیلۃ القدر گزار رہے ہیں، شب قدر گزار رہے ہیں، لیکن شب قدر کا امام ایک مرتبہ صبح قدر کو اپنی سحری کے وقت اپنے گھر سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ عزاداروں، جب گھر سے نکلنا چاہ رہے تھے تو بچوں نے ایک مرتبہ حضرت کو روکا، دامن کو روک کر، میرے مولا کے دامن کو اپنی چونچوں کے ساتھ پکڑا۔ حضرت نے ایک مرتبہ ان بدخوں سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے ابھی اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ تو نہ جانے بدخوں نے کیا جواب دیا ہوگا، اے ہمارے مولا، ہم آپ کو جانتے ہیں، آج آپ آخری رات گزار رہے ہیں۔ عزادارو، اس حالت میں میرے مولا اپنے گھر سے جب نکلنا چاہ رہے تھے نا، تو راوی لکھتے ہیں آپ کی ابا آپ کے دروازے کے ساتھ اٹک گئی۔ میخ کے ساتھ جب ابا اٹکی نا، تو دروازے سے مخاطب ہو کر کہہ دیا، اے دروازے، اب مجھے چھوڑ دے، میں اللہ کی طرف رخصت ہو رہا ہوں۔ اب آئے میرے مولا اس حالت میں آتے ہیں میرے مولا مسجد میں۔ مسجد میں ابن ملجم سو رہا تھا، یہ الٹا سو رہا تھا، میرے مولا نے اسے بیدار کیا۔ بیدار کرنے کے بعد میرے مولا مصلی عبادت پہ آئے۔ مصلی عبادت میں میرے مولا نے آ کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے کھڑا کیا۔ علی نے اللہ اکبر کہا ہے، لیکن عزاداروں، یہ علی کی آزان اور اللہ اکبر کی آواز ایک مرتبہ کائنات میں گونجی ہے، دنیا کے ہر انسان نے سنی۔ علی جب اللہ اکبر کہہ چکے تو عزاداروں، ایک مرتبہ علی رکوع میں گئے، علی سجدے میں گئے۔ جب علی سجدے میں گئے تو آؤ سنو عزاداروں، ایک مرتبہ ابن ملجم نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی۔ جب تلوار اپنے ہاتھ میں لی عزاداروں، اس مرتبہ علی تسبیح پڑھ رہے تھے، علی کہہ رہے تھے سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ تو اس طرف سے جب یہ تلوار نکلی، نیام سے تلوار کا نکلنا تھا، میرے مولا کے سر پہ تلوار لگی۔ عزاداروں، وہ سر کہ جو کبھی زخمی ہوا تھا، آج پھر سے وہ زخمی ہو گیا۔ آج پھر سے جبرائیل کی آواز آئی، آسمان سے ایک آواز اٹھی، آواز کیوں اٹھی تھی؟ اللہ قد قتل امیر المومنین، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین،
حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا۔